ہے اور غزوہ تبوک کے حالات و واقعات پر تبصرہ جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ منافقین آ کے آپ سے جھوٹے عذر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ ان کو جو ہے وہ جنگ میں نہ جانے کی اجازت دے رہے ہیں. لہٰذا اس پر توجہ دلائی جا رہی ہے اور توجہ اور خطا پر پہلے معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ اف اللہ عنک, اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم, لما عزمت لہم, اب توجہ دلائی گئی کہ آپ نے انہیں کیوں اجازت دی. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ کہ جو سچے ہیں اپنے دعوے اور وعدے میں اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. لہٰذا یہ منافقین آتے تھے, جھوٹے عذر آپ کے سامنے گھڑتے تھے, آپ دل کی اور نرم طبیعت کی وجہ سے, شفقت کی وجہ سے آپ ان کے جھوٹے عذر سنتے تھے, حالانکہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن پھر بھی ان سے سفید نظر فرماتے تھے. تو توجہ ہے کہ جو کہ دلائی گئی, فرمایا کہ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر, آپ سے تو وہ لوگ رخصت نہیں مانگتے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اَن یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. اب آگے اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب نفیر عام کا معاملہ ہو اور جنگ کے لیے سب کو نکلنا وہ لازم ہو جائے تو پھر جو رخصت مانگنے والا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ انما یستعذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور نبی آپ سے تو وہی لوگ ہیں کہ جو رخصت مانتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم, اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون, سو وہ اپنے شک میں بھٹکے چلے جا رہے ہیں. ولو اراد الخروج لعد لہ عدۃ, اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو لازماً اس کے لیے کچھ اپنا ساز و سامان وہ تیار کرتے, لیکن ان کی تو زندگی میں اس طرح کا کوئی عمل ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ولکن کرے اللہ بیاسہم وثبتہم, لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ہی اور اس غزوے میں نکلنا ہی پسند نہیں کیا, سو ان کو روک دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے. وقیل قعدوا مع القاعدین, اور کہہ دیا گیا کہ جاؤ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ, تم بھی جا کے بیٹھ جاؤ. یعنی پیچھے کون بیٹھنے والے تھے, یا تو معذورین تھے یا وہ خواتین تھیں کہ جو کہ گھروں پر موجود تھیں, انہیں کے ساتھ چوڑیاں اپنے ہاتھوں میں پہنو, جا کے بیٹھو. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, اور اگر وہ تم میں یعنی تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو اے مسلمانوں وہ تمہارے لیے خرابی کے سوا کچھ نہ کرتے اور ریشہ دوانیاں کرتے تمہارے راستے میں اور جڑے کھوکھلی کرتے. ولا اوزعوا خلالکم, اور تمہارے درمیان یہ دوڑتے پھرتے یعنی یہ چاہتے ہوئے, یبغونکم الفتنہ, یعنی تاکہ تمہارے لیے بگاڑ پیدا کریں, یہ ان کی چاہت ہوتی. وفیکم سماعون لہم, اور تم میں ان کے جاسوس ہیں کہ جو کہ موجود ہیں, یہ جاسوسیاں کرتے ہیں اہل کتاب کے پاس, کفار مکہ کے پاس. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل, اور البتہ انہوں نے اس سے قبل بھی جو ہے وہ بگاڑ چاہا تھا, یعنی یہ غزوہ تبوک میں تو یہ بگاڑ چاہ ہی رہے ہیں لیکن اس سے قبل بھی یہ چاہا انہوں نے کہ یہ مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کریں. اور یہ توجہ دلائی گئی, اشارہ کیا کیا غزوہ احد, کس طرح سے عین موقع پر یہ 300 منافقین ہیں کہ جو کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر واپس چلے گئے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ, اور اے نبی آپ کے لیے آپ کے معاملات یہ تلپٹ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ, یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ, اور غالب آ گیا امر الہی اللہ کا حکم. وَهُمْ كَارِهُونَ, اور اس سے یہ ناخوش ہو رہے تھے. اب اس کے بعد ایک منافق کا تذکرہ ہے پس منظر میں بغیر نام لیے, اور یہ نام نہ لینا قرآن مجید کا اصل میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک اصول ہے کہ جو کہ سامنے رکھتے ہیں, اور اس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہوتی ہے کہ اپنا آئینہ جو ہے وہ آئینے میں اپنی تصویر ہے کہ جو کہ تلاش کرو. اگر یہ دھبا جو منافقین پر لگا تھا, اگر تمہیں اپنا وہ دھبا نظر آ رہا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ تمہیں اس دھبے کو جو ہے وہ دھونا ہے. اب یہ وہ منافق تھا جد بن قیس, اور یہ وہ واحد منافق تھا کہ جو صلح حدیبیہ پر اس نے بیعت رضوان جو ہے وہ نہیں کی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جب غزوہ تبوک میں اہل ایمان نکلنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بڑا تقوی کوٹڈ بہانہ کیا, یعنی یہ تقوی کوٹڈ آپ مطلب سمجھ رہے ہوں گے، یعنی ایک تو وہ پلز ہوتی ہیں نا گولیاں کی جو بڑی کڑوی ہوتی ہیں، تو لہٰذا نگلنا مشکل ہوتا ہے، تو ان پر شوگر کی کوٹ چڑھا کے اور اس کو نکلوایا جاتا ہے، شوگر کوٹڈ گولیاں. لیکن یہ تقوی کوٹڈ بھی بہانے ہیں کہ جو کہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اس نے تقوی کوٹڈ بہانہ یہ کیا اللہ کے رسول سے آ کے کہ اللہ کے رسول آپ قیصر روم جا رہے ہیں، سلطنت روما، اور وہاں پر جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ میں اپنے ایمان کو محفوظ نہیں کر سکوں گا اگر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اس سفر میں جو ہے وہ ساتھ رہا، لہٰذا آپ مجھے بیٹھ رہنے کی اجازت دی تھی. لہٰذا یہ وہ تقوی کوٹڈ بہانہ تھا، اصل تو جان اور مال بڑی پیاری تھی. لہٰذا اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آزمائش میں مت ڈالیں، فتنے میں مت ڈالیں. اللہ کا تبصرہ فرمایا الا فی الفتنتی سقطوا، یاد رکھو آگاہ ہو جاؤ کہ وہ تو آزمائش میں فتنے میں پڑ چکے ہیں. اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک نہ کہہ کے اور پیچھے بیٹھ رہ جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم وہ کافروں کا احاطہ یقیناً کرنے والی ہے. ان تصبک حسنۃٌ تسؤہم، اور اگر اے نبی آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان منافقین کو بڑی بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، تو وہ کہیں کہ ہم نے اپنا کام تو پہلے ہی سنبھال لیا تھا اس سے پہلے، شکر ہے کہ ہم نہیں نکلے ورنہ ہم بھی یعنی مغلوب ہوتے اور جان جوکوں میں ہماری بھی جاتی. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے واپس لوٹ جاتے ہیں. فرمایا کہ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، جن کا بھی ارادہ ہو دین کی خدمت کے حوالے سے انہیں یہ غور کرنا چاہیے ان الفاظ پر. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہزار خدشات ہیں کہ جو کہ دین کے راستے میں ہمیں آ جاتے ہیں، بھئی یہ ہوگا اگر آگے بڑھے اور یہ عمل کیا، دین کے تقاضے پر عمل کیا، جان لگائی مال لگایا، تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ ہے وہ مومنانہ طرز عمل، کچھ نہیں پہنچنے والا، کوئی بال بیکا نہیں کرنے والا، مگر وہی کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا، وہی ہمارا پشپنا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، اور اللہ پر ہی اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ توکل اور بھروسہ کرے. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، اے نبی آپ ان سے فرمائے کہ کیا تم ہر دو خوبیوں میں سے ہم پر ایک کا انتظار کرتے ہو، یعنی اگر ہم غزوے میں شریک ہو کر اور شہادت کا رتبہ پا جائیں تو اس سے بڑی سعادت تو کوئی ہو نہیں سکتی، اور اگر کامیاب ہو کے لوٹیں تو غازی بن کر لوٹیں گے. لہذا جس طرح سے فیض کا وہ شعر ہے نا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو ماضی بازی مات لے. لہذا یہ ہے کہ کیا تم ہر دو خوبیوں میں سے ہر ایک یعنی ایک کا ہم پر انتظار کر رہے ہو. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں. اَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِنْدِهِ اَوْ بِأَيْدِينَا، کہ تمہیں پہنچے اللہ کے پاس سے کوئی عذاب یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی عذاب پہنچائے. فَتَرَبَّصُوا، تو جاؤ تم بھی انتظار کرو. اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. اب اس کے بعد جہاں یہ سورت سورہ توبہ بھاری ہے اہل کتاب پر، کفار مکہ پر، ان پر جو ہے وہ آخری فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب اور رسوائی کا معاملہ ہوا، وہاں یہ منافقین پر بھی بڑی بھاری جو ہے وہ یہ سورت ہے. اور یہاں اب آپ دیکھیں گے آگے کہ چند پابندیاں ہیں کہ جو کہ منافقانہ طرز عمل پر منافقوں پر لگائی گئی ہیں. پہلی پابندی منافقین پر یہ لگائی گئی ان کے طرز عمل کی وجہ سے، پیٹ یعنی پیچھے بیٹھ رہ جانے کی وجہ سے، کہ اب یہ آئندہ کبھی بھی انفاق کرنا چاہیں دین کے لیے ان سے کوئی انفاق قبول نہ کیا جائے. قل انفقوا طوعًا او کرہًا، اے نبی آپ ان سے فرما دیں چاہے اب تم خوشی سے یا نہ خوشی سے جو بھی انفاق کرو گے خرچ کرو گے، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز تمہارا اب یہ انفاق یہ قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوماً فاسقین، بے شک تم ہی نافرمان لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، وجہ بھی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے انفاق قبول کرنے میں رکاوٹ نہیں بنا، یعنی مانے نہیں ہوا، مگر یہ کہ وہ انکار کرنے والے ہوئے اللہ اس کے رسول کے. وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ، وہ نماز کو نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ. یہ بات پہلے بھی ہم نے سمجھی تھی کہ 14 سال پہلے کا جو بھی منافق تھا، کٹر منافق، لیکن 5 وقت کی نماز باجماعت اللہ کے رسول کے پیچھے مسجد میں آ کے ادا کرتا تھا. Give the devil his due. لیکن آج کا جو بھی پکا مسلمان، آج ہم اپنی کیفیت کا جائزہ لیں کہ مسجدوں کا رخ نہیں ہے، غیر رمضان میں اگر صورتحال دیکھی جائے تو بہت سے ہیں کہ جو سالانہ بنیادوں پر نماز پڑھنے والے صرف عیدین کی، کچھ ہیں کہ جو ہفتہ وار بنیادوں میں نماز پڑھتے ہیں صرف جمعہ جمعہ، اور کچھ ہیں کہ جو کہ 3-4 فجر کی نماز کئی مہینوں تک جو ہے وہ بالکل نظر ہی نہیں آتی. یہ ہے پھر بھی پکے مسلمان، تو وہ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے لیکن پڑھتے ضرور تھے باجماعت آ کے. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ انفاق نہیں کرتے مگر ناخوشی سے. فرمایا کہ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، سو نبی تعجب نہ ہو آپ کو ان کے مالوں پر ان کی اولادوں پر، یہ مال میں بڑی کثرت میں ہے، اولادوں میں بڑی کثرت میں ہے، کبھی بھی آپ کو یہ تعجب نہ ہو. انما يريد الله، بلا شبہ اللہ تو یہ چاہتا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات دنیا، کہ انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے. وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں، وہم کافرون، کہ جب وہ کافر تھے، نافرمان تھے. یہ مال اور اولاد ان کے لیے ذریعہ آزمائش بن جائیں گی، اور یعنی فتنہ ہے کہ جو کہ بن جائے گی، انہی کے ذریعے سے اللہ عذاب دے گا. ویحلفون باللہ انہم لمنکم، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں. مما ہم منکم، تو اے مسلمانوں وہ تم میں سے نہیں. ولکنہم قوم یفرقون، اور وہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ڈرتے ہیں. لو یجدون ملجاً او مغارات او مدخلا لولوا الیہ، اور اگر وہ پائیں کوئی پناہ گاہ، پناہ کی جگہ، یا کوئی غار پا جائیں، یا کوئی سر سمانے کی، گھسنے کی کوئی جگہ وہ پا جائیں، تو وہ اسی کی طرف جو ہے وہ پھر جائیں. وہم یجمعون، یعنی رسیاں توڑاتے ہوئے، کتنے یہ زندگی پر حریص ہیں، اتنا یہ اپنی جان اور مال کا تحفظ چاہتے ہیں. اب جب یہ صدقات کی تقسیم اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اہل ایمان میں، تو کسی منافق نے اٹھ کے کہہ دیا کہ بھئی یہ تو یعنی عدل ہی نہیں کر رہے صدقات کی تقسیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹا الزام اللہ کے رسول پر باندھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا. اللہ نے توجہ دلائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض اے نبی آپ پر صدقات کی تقسیم میں تانا زنی کرتے ہیں. فَإِنْ اُوتُوا مِنْهَا، سو اگر اس سے انہیں کچھ دے دیا جائے صدقات سے، رضو، تو وہ راضی ہو جائے. اور فرمایا کہ وَإِنْ لَمْ يُوتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر ان میں سے کچھ ان کو نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ بالکل ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ اس پر راضی ہوتے کہ جو اللہ اس کے رسول نے انہیں دیا، کاش کہ ان کی یہ کیفیت ہوتی کہ اس پر وہ قانع ہو جاتے کہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے وہ پاتے. وقالوا حسبنا اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کوئی دنیاوی آسائشیں نہیں چاہیے. سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہ، تو اب ہمیں دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کا جو بھی رسول ہے. اور فرمایا انا الی اللہ راغبون، اور بے شک ہم اسی کی طرف، یعنی اللہ اس کے رسول ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 60 ہے سورہ توبہ کی، اس میں مصارف زکات کا تذکرہ ہے، یعنی جو بھی صاحب نصاب ہو جائے، یعنی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، اور آج کل تو 52.5 تولے چاندی پر ہی نصاب ہے کہ جو کہ اس کا تعین ہوتا ہے. لہٰذا اب ایک سال اس اماؤنٹ کو وہ گزر جائے کہ جو کہ ضرورت سے زائد ہو، اس کے اکولنٹ کوئی اماؤنٹ ہو، ایک سال گزر جائے، لہٰذا اب وہ صاحب نصاب ہے، اب 2.5% سال گزرنے پر یہ لیگل کوانٹٹی ہے کہ جو کہ اسے زکات کی صورت میں جو ہے وہ دینی ہے. کس کو دینی ہے؟ یہ وہ مصارف زکات ہیں، بینیفیشریز آف زکات کے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے 8 مصارف ہیں کہ جو کہ رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ انما صدقات للفقراء، یہ زکات تو حق ہے فقراء کا. فقراء کون ہوتے ہیں؟ کہ جو واقعی جو ہے وہ معذور لوگ ہوں، جو اپنی ضروریات کو جو ہے وہ پورا نہ کر سک رہے ہوں کسی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اور دیگر وجوہات سے، تو لہٰذا ان کو زکوٰۃ ہے کہ جو کہ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، یعنی وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہے. نمبر دو، بل مساکین، اور مساکین کو جو ہے وہ دو، یعنی محتاجوں کا جو ہے وہ حق ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مساکین کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ مساکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں کہ جو ایک ایک دو دو لقموں کے لیے گھر گھر جو ہے وہ پھرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ جو اسے بے نیاز کر دے، اور نہ ایسی مسکنت اپنے اوپر تاری رکھے کہ لوگ جو ہے وہ غریب سمجھ کر اس پر جو ہے وہ صدقہ کریں، اور وہ اور نہ وہ خود سے یعنی خود جو ہے وہ کوئی سوال کرنے والا ہو. تو لہٰذا یہ مسکین کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم کی روایت میں بھی فرمائی، اور فرمایا والعاملین علیہا. تیسرا مصرف ہے یعنی اس پر، یعنی زکوٰۃ کے محکمے میں جو بھی کام کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی سیلریز زکوٰۃ کی مد سے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ مستحق ہیں. اسی طرح والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، یعنی وہ لوگ کہ جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. یعنی آغاز میں تو یہ کیفیت تھی کہ جو بھی نان مسلم ہیں اور وہ اسلام کے تاکہ قریب آ جائیں تو یہ مال زکوٰۃ سے ان کو دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مد کو جو ہے وہ موقوف کر دیا، اور ان کا معاملہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ فرماتے تھے کہ اب اسلام ہے کہ جو کہ غالب آ چکا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اب نان مسلم کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اب یہ کہ جو بھی نان مسلم ہیں اور مستحق ہیں تو ان کو مزید اسلام میں آگے بڑھانے کے لیے یہ زکوٰۃ کا معاملہ دیا جا سکتا ہے. فرمایا کہ وفر رقاب، پانچواں مصرف ہے یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلام آزاد کرنے میں، اور اب غلامی کا تصور جو ہے وہ ابھی ختم، تو لہٰذا یہ مد بھی جو ہے وہ ختم ہے. چھٹی مد کیا ہے؟ والغارمین، والغارمین یعنی قرض ادا کرنے میں، یعنی مقروض پر اگر قرض چڑھ گیا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ کوئی جرمانہ ہے، جیل میں وہ پھنس گیا یا کوئی اور قرض اس پر چڑھ گیا، تو لہٰذا اس کو بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے قرض کی ادائیگی وہ کی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ، ساتویں ود ہے اللہ کے راستے میں، اور اس میں آئمہ عربہ ان کی رائے یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف ایسے غازی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جب وہ نکلے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جب وہ وسائل نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے، اور یہ جو ہے وہ دی جائے گی مجاہدین کے جو ہے وہ ہاتھ میں، کہ جو کہ جنگ کے ارادے سے اللہ کے راستے میں وہ نکلے ہوئے ہیں. فرمایا وابن السبیل، اور آٹھواں مصرف وہ یہ ہے کہ جو بھی مسافر ہیں، یعنی 14 سال پہلے کے جو اسوار بڑے کٹھن ہوا کرتے تھے، تو لہٰذا آج بھی اگر کوئی مسافر کہیں پردیش میں کسی مشکل میں پھنس گیا، ساز و سامان لٹ گیا، چوری ہو گیا وغیرہ، تو لہٰذا اس کی مشکل بھی دور کی جا سکتی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا ہے. تو یہ 8 مصارف ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیے، فریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ فرض صدقہ ہے، یعنی یہ نفل صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ فرض صدقہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ ہے کہ جو کہ کہا جاتا ہے. اس میں بھی بڑی ڈنڈیاں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں پڑتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ جو کہ ہو جاتی ہے، کون صاحب نصاب ہے. حالانکہ علماء نے، فقہا نے، صلحا نے اتنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری کتابیں، تفصیلات، اور یہ ہے کہ فتاوی اور مفتیان جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، ہر مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بڑی سستی کا جو ہے وہ کاہلی کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ کہ وہ زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے، اس پر فرض ہو جاتی ہے دینا، پھر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سستی کا معاملہ، اگنورنس کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. یہ زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، فرض ہے صاحب نصاب پر اسے دینا ہے، 2.5% کے حساب سے اسے وہ دینا ہے. تو لہٰذا اس کے حوالے سے ہمیں اپنا ایک نصاب جو ہے مقرر کر کے، اور یہ ہے کہ فقہا سے بیٹھ کر جو ہے پوری تفصیل معلوم کر کے جو ہے وہ دینے چاہیے. سوال کسی نے کیا تھا کہ جو بھی ڈاکٹر صاحب کے یہ دونوں ادارے ہیں، انجمن خدام القرآن، تنظیم اسلامی، کیا اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے. یعنی فرد کی حیثیت میں آپ سب سے پہلے اپنے اقارب میں دیکھیں. لہٰذا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دور دراز علاقوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنے اقارب میں لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کی طرف سے صرف نظر ہو رہا ہوتا ہے، ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ جو بھی مستحق ہیں ان کو جو ہے وہ دینا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے دیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ ہے کہ اگر کسی ادارے میں دینا چاہتے ہیں، جہاں بھی آپ کا دل ٹھکتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے جو بھی یہ دونوں ادارے، وہ جو بھی زکوٰۃ کا معاملہ کوئی بھی, کیونکہ یہ امانت ہوتی ہے لوگوں کی, تو یہ صرف ہم جو ہے وہ جو بھی مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے انہیں کو جو ہے وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اچھی طرح سے تحقیق کرنے کے بعد. پورا اس کا نظام ہے, تفصیلات جو ہے وہ مکتبے سے آپ کو انشاءاللہ اویلیبل ہو جائیں گی, تو بالکل دی جا سکتی ہے, آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کا دل ٹھکتا ہے کسی اور ادارے میں بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ 8 مصارف زکوٰۃ, اور اس میں کوئی سستی کا معاملہ وہ قطعاً جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف رہنمائی نصیب فرمائے. فرمایا کہ واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اب منافقین کی کیا گستاخیاں تھیں, مزید اس کی طرف آگہی ہوتی جا رہی ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں, ان کو ایزا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُن, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو محمد میرے کان ہی کان ہیں. کیا مطلب میرے کان ہی کان ہیں؟ یعنی کانوں کے بڑے کچے ہیں. معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم آتے ہیں, جھوٹے عذر ہیں کہ جو کہ پیش کر رہے ہیں, جھوٹے بہانے, اور یہ بس ہماری بات سنتے ہیں اور صرف نظر کر دیتے ہیں, ہمیں اجازت دیتے تھے, ہماری جھوٹے عذر قبول کر لیتے. لہٰذا یہ تو کانوں کے کچے ہیں, مطلب یہ کہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. معاذ اللہ, سما معاذ اللہ. تو تبصرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, قل اذن خیر لکم, اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ یہ جو کان ہے نا, یہ تمہارے لیے اس میں بھلائی. یعنی اگر ذرا سی ایکسپلینیشن کال کرنا شروع کر دیں, پوچھ گچھ شروع کر دیں, تو تم جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاؤ. یومن باللہ ویومن للمومنین, اور یہ وہ اللہ کے رسول ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یہ اہل ایمان کی بات کی کا یقین کرتے ہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم, اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے کہ جو تم میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایزا دیتے ہیں, لہم عذاب علیم, تو ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم, اور وہ تمہارے سامنے مسلمانوں اللہ کی زوردار قسمیں کھاتے ہیں کہ تاکہ لیرضوکم, کہ تاکہ وہ تمہیں راضی کر لیں, تمہیں خوش کر لیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین, حالانکہ اللہ اس کے رسول کا زیادہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ انہیں راضی کریں, ان کی دعوت پر لبیک کہیں اگر وہ واقعتاً اپنے ایمان میں سچے ہیں, ایمان والے ہیں. الم یعلموا, کیا وہ نہیں جانتے کہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کہ جو مقابلہ کرے گا, مقابلے پر آئے گا اللہ اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, فان لہ نار جہنم, تو بے شک اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے. خالدن فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الخزی العظیم, اور یہ تو بہت بڑی رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا حضر المنافقون, اور منافق تو سہمے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں کہ ان تنزل علیہم سورہ, کہ ان پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے, ایسے احکامات ان کو نہ سنا دیے جائیں. تنبئہم بما فی قلوبہم, کہ جو مسلمانوں کو یہ جتا دے کہ جو ان منافقوں کے دلوں میں وہ روگ ہے, ان کے اندر جو سازشیں اور اسلام اور مسلمانوں اور اللہ کے رسول کے خلاف جو خباثتیں پل رہی ہیں. فرمایا قل استہزئوا, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جاؤ تم یہ ہنسی مذاق کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون, بے شک تم جس سے ڈرتے ہو اللہ تمہارا وہ چٹھا بٹھا ان قریب جو ہے وہ کھولنے والا ہے, وہ کھول کر رہے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر اے مسلمانوں تم ان سے پوچھو, لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, یعنی ان سے پوچھو کہ بھئی یہ تم نے دین کا مسلمانوں کا مذاق کیوں اڑایا, تو وہ لازمن کہیں گے کہ ہم تو بس دل لگی کر رہے تھے اور کھیل کھیل رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, اے نبی آپ ان کو فرمائیں کہ کیا تم اللہ سے, اس کی آیات سے, اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ کھیل تماشے کے لیے تمہیں اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول ملے ہیں. لا تعتذروا, کوئی معذرتیں پیش نہ کرو, کوئی بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, بس تم اپنے ایمان لانے کے بعد اب کفر کر بیٹھے. مطلب کیا ہے؟ زبان سے نہیں, تم عملی اعتبار سے جو ہے وہ کفر کر بیٹھے. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اور ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کریں گے. نعذب طائفہ, اور دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے. بانہم کانوا مجرمین, اس لیے کہ وہ مجرم تھے. اب اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کا ایک نقشہ ہے کہ جو کھینچا جا رہا ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, یہ منافق مرد اور یہ منافق عورتیں, یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی دوسرے میں سے ہیں. آگے جب اہل ایمان کا تذکرہ آئے گا تو وہاں شان یہ ہے کہ یہ اہل ایمان مرد اور عورتیں اولیاء بعدہم، یعنی وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، پشپناہ ہیں. لیکن جب منافقین کا تذکرہ آیا تو لہذا فرمایا گیا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست نہیں بلکہ ایک ہی تالے کے چٹے بٹے ہیں. یامرون بالمنکر، وہ کس کا حکم دیتے ہیں؟ منکرات کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور نیکی سے جو ہے وہ روکتے ہیں. یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں نا معاشرے میں، کوئی نوجوان چہرے پر داڑھی مبارک کی سنت وہ سجانا چاہے تو پہلے رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ والدین جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں، اعضاء اور اقارب گھر والے رکاوٹ بن جاتے ہیں. کوئی کدھر بیٹھنا شروع کر دیا، کیا مولوی تمہیں بننا ہے؟ اس لیے تمہاری تعلیم ہم نے دلوائی تھی، اس لیے جو ہے وہ پیسہ خرچ کیا تھا. آج ہماری بہن اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس اختیار کرنا چاہے اور اپنے جسم پر جو ہے وہ عبایا لینا چاہے، کوئی پردہ وہ کرنا چاہے، کس طرح سے جو ہے وہ اسے روکا جاتا ہے؟ رشتے داروں کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں، اس کو تزہیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ معاشرہ، ہمارا معاشرہ ہے کہ جو 14 سال پہلے یہ نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے کھینچ رہا ہے، یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے. برائیوں کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ ہے کہ نیکیوں سے روکا جا رہا ہے. عورت ہے بن ٹھن کے جو ہے وہ نکلتی ہے، اپنے نمود و نمائش جسم کی وہ کرتی نظر آتی ہے. تو لہٰذا یہ بے حیائی ہے کہ جو کہ عام کر رہی ہے. یہ کیبل ڈش اینٹینے کے ذریعے سے گھروں میں یہ غلاظت لا کے پوری فیملی کے ساتھ بیٹھنا، لہٰذا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ منکرات کا حکم ہے اور نیکیوں سے جو ہے وہ روکنا ہے. وَيَغْبِذُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو یہ بندہ رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، اللہ کو وہ بلا بیٹھے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا. اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کفار سے وعدہ کیا ہے کہ سب کو وہ ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں ہیں کہ جو کے رہیں گے. یعنی یہ کلمہ گو عمل سے پیچھے دور منافقوں کا حال بھی کفار کے ساتھ جہنم میں وہ ساتھ ہونا ہے. ہی حزبہم، وہی آگ ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور ان پر اللہ نے لعنت کی. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. اب پچھلی قوموں کے جو نافرمان ہیں ان کا تذکرہ، کاللذین من قبلکم، جس طرح سے وہ لوگ کے جو تم سے قبل تھے، کانوا اشد منکم قوہ، وہ تم میں بہت زور آور تھے قوت میں. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیکنالوجی وہ دی تھی، پہاڑوں میں تراش کر گھر بنانا، نم زمین پر محلات ہیں کہ جو کہ تعمیر کر دینا. لہٰذا ایسی زور آور قومیں بھی گزری نا، حالات ہم پڑھ کر آئے 6 قوموں کے واقعات. لہٰذا فرمایا کہ وہ اکثر اموالم و اولادا، اور وہ زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں، نفری میں. فاستمتعوا بخلاقہم، سو انہوں نے اپنے حصے کا دنیا میں فائدہ اٹھا لیا. فاستمتعتم بخلاقکم، اے کافروں تم بھی اس دنیا میں اپنا جو بھی حصہ ہے اس سے فائدہ اٹھا لو. وہ بھی نہیں بچے، تم بھی کوئی کھیت، کس کھیت کی مولی ہو، تمہارے اندر بھی کوئی سرخاب کے پرنی لگے ہوئے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے گا. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، کہ جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی بری باتوں میں گھسے کہ جیسے کہ وہ گھسے تھے. لہٰذا آج بھی ہماری بس روش یہی ہے. لہٰذا وہ نماز تو پڑھتے تھے مشرکین، چاہے وہ یعنی منافقین جو بھی چاہے سستی سے پڑھتے ہوں، لیکن ہم تو نمازوں سے بھی جو ہے وہ فارغ ہو چکے. تم بھی گھسو گے بری باتوں میں جیسے وہ گھسے. اولئک حبطت اعمالہم فی دنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے دنیا اور آخرت میں. واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، فرمایا کہ کیا ان تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے؟ یعنی قوم نوح، قوم عاد و ثمود، اور قوم ثمود و قوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم و اصحاب مدین، اور جو مدین والے تھے. والمتفقات، اور وہ بستیاں کے جو کہ الٹ دی گئی، یعنی قوم لوط کی طرف اشارہ ہے. یہاں واحد یہ مقام ہے کہ جہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر بھی کوئی عذاب ہے کہ جو کہ آیا تھا. یعنی ان قوموں کا تذکرہ اس آیت میں بیان ہوا کہ جن پر اللہ کے عذاب آئے، اور اس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے. اتتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل معجزات کے ساتھ آئے، فما کان اللہ لیظلمہم، سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر کوئی ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے. اب اس کے بعد اہل ایمان کا جو بھی نقشہ ہے وہ کھینچا جا رہا ہے. پہلے منافقین کا تذکرہ آیا، برائی کا حکم دینے والے، نیکیوں سے روکنے والے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ہیں، وہ ایک دوسرے ہی کے رفیق ہیں، پشت پناہ ہیں، ولی ہیں. یامرون بالمعروف، وہ کرتے کیا ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے جو ہے وہ روکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دینی فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رحمت فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان مردوں اور عورتوں سے ایسے باغات کا کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ومساکن طیبۃً فی جنات عدن، اور وہ پاکیزہ مکانات میں یعنی جنت میں جو ہمیشگی کے وہ باغات ہیں اس میں وہ رہیں گے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی جو رضا ہے یہ سب سے بڑی بات ہوگی، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے. بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا ہوگی اہل جنت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ رضا کا اعلان فرما دیں گے کہ آج میں سب سے یعنی تم سے راضی ہو گیا اور کبھی تم سے اب ناراض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی بات. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. یا ایها النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو دو اصطلاحات پہلے ہم نے سمجھے، جہاد اور قتال، جہاد کی اعلیٰ ترین منزل وہ قتال ہے. لہٰذا یہاں سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کفار کے ساتھ تو قتال ہمیں سیرت میں نظر آتا ہے، لیکن منافقین کے ساتھ جو ہے وہ قتال ہمیں سیرت میں نظر نہیں آتا. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد کیجئے کفار سے، تو لہٰذا کفار سے تو جہاد بمانے قتال ہم یہاں لے سکتے ہیں، لیکن منافقین سے جہاد وہ کیا ہے؟ لہٰذا یہاں معنی یہ ہے کہ ان کی سازشوں اور ان کی تدبیروں کے خلاف جب وہ آپ کوشش کیجئے، یعنی جد و جہد کیجئے. اور وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ پلٹنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، اور وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات کہی نہیں. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے اپنی زبان پر یہ کلمہ کفر ہے کہ جو کہ کہا ہے، یہ بکا ہے انہوں نے کلمہ کفر. یعنی پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ بنے غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر یہ عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ کہا کہ جب ہم مدینے واپس لوٹیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو جو ہے وہ باہر نکال دیں گے، اور یہ بدبخت یہ سمجھتا تھا کہ عزت والے ہم ہیں اور جو ذلیل ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ کے رسول اور ان کے جو سات صحابہ ہیں اہل ایمان وہ ہیں کہ جو کہ کمزور ہیں، ذلیل ہیں، معاذ اللہ. لہٰذا یہ جملہ ہے کہ جو کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے خاص طور پر عبداللہ بن ابی نے کہا. لہٰذا جب اس سے پوچھا گیا تو صاف مکر گیا، اللہ کی قسمیں کھا کے میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. انشاءاللہ یہ تفصیل جو ہے وہ آگے آ بھی جائے گی. لہٰذا اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبانوں پر یہ کچھ نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے ضرور یہ کفر کا کلمہ کہا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو اس چیز کا قصد کیا کہ جو انہوں کو حاصل نہیں ہوئی. اب یہ کس چیز کا قصد کیا؟ اب یہ تبوک سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، تو لہٰذا انہوں نے یہ سازش کی کہ تنگ گلی سے اللہ کے رسول کو راستے سے جو ہے وہ گزاریں، اور یہ پہلے سے یہ منافقین کچھ ہیں کہ جو کہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، پہلے سے یہ منصوبہ بندی ہے کہ جو کہ ہو چکی تھی. بروقت اللہ کے رسول کو وحی خفی کے ذریعے سے اس منصوبے کی یعنی نشاندہی وہ کی گئی، آپ کو الارم کر دیا گیا اور آپ تیزی سے جو ہے وہ وہاں سے الگ راستے سے جو ہے وہ گزر گئے. اب اس موقع پر یعنی جب یہ منافقین نے یہ منصوبہ بندی کی تو حضرت حذیفہ بن یمان آپ کے ساتھ تھے، اور یہ حذیفہ بن یمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر منافقین کے نام بتائے کہ یہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، پکا جو ہے یہ منافق ہے، یہ ہے جو کہ سازشی ہیں. تو لہٰذا یہ حذیفہ بن یمان، اسی لیے ان کا لقب صاحب اسر النبی وہ پڑ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے. یہ وہ راز کی بات تھی کہ جو منافقین کے نام اور یہ تاکید کے کسی کو نہیں بتانا، لہٰذا یہ اس وجہ سے یہ رازدان ٹھہرے. اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی نا کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، زندگی میں جنت کی بشارت حاصل کر چکے، لیکن اتنا جو ہے وہ خوف و لرزہ تھا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے غضب کا اور آخرت میں پیشی کے حوالے سے، کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت حذیفہ کو کچھ منافقین کے اللہ کے رسول نے نام بتائے، تو لہٰذا اب یہ گئے ہیں حذیفہ کے پاس اور ان کو قسمیں دے دے کے پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ خدا کی قسم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ وہ منافق کون ہے، ان کے نام نہ بتاؤ، لیکن مجھے خدا کے لیے یہ بتا دو کہ ان منافقین کے لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں، میرا نام تو اس میں شامل نہیں. یہ ہے اصل میں وہ خدا خوفی کی جو کہ صحابہ کرام کی وہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نفاق کا جو خدشہ ہے سب سے زیادہ آج ہمیں ہونا چاہیے، اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے. منافق کون ہوتے تھے؟ کلمہ گو مسلمان، عمل سے کوسو دور. آج ہم بھی جو ہے وہ کلمہ گو مسلمان ہیں، اپنا طرز عمل ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہے، تجزیہ ہمیں کرنا ہے، کسی پر انگلیاں نہیں اٹھانی، ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ یہ کفر اور یہ نافرمانی اور یہ نفاق کی جو بھی علامتیں قرآن مجید میں آ رہی ہیں، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، ہمیں آئینے کے طور پر یہ آیات اپنے سامنے رکھنی ہیں. لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہم بیما لم یا نالو، اور کثرت کیا انہوں نے اس چیز کا کہ جو یہ حاصل نہ کر سکے. مما نقمو، اور انہوں نے بدلہ نہ دیا، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، مگر صرف اس بات کا کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، دیکھو اگر وہ توبہ کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں پھر دردناک عذاب دے گا، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی پشپنا ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اب ایک اور مضمون ہے کہ جو کہ آگے پس منظر میں ایک خاص واقعہ، ایک منافق کا وہ بغیر نام لیے ایک اصولی بات ہے کہ جو کہ رکھی جا رہی ہے. یہ روایت میں اس کا نام آتا ہے منافق کا سالبہ بن حاطب، سالبہ ابن حاطب. لہٰذا یہ وہ منافق تھا کہ جس نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر اور یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے، تو لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ مال و دولت دے، لہٰذا میں زیادہ سے زیادہ جب مال و دولت میرے پاس آ جائے گی تو میں اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کروں گا، اسے صدقہ کروں گا. تو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ بھئی خیر مانگو اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس نے ضد کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ڈھیرو مال ہے کہ جو کوئی اس کو دے دیا. اب اللہ کے رسول نے زکوٰۃ لینے کے لیے صحابہ کو اس کے پاس بھیجا تو اس نے صاف جب وہ انکار کر دیا، یعنی وعدہ خلافی کی. اور ایک اصولی بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے اور پھر اس کے بعد وعدہ خلافی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے اندر نفاق ہے کہ جو کہ ڈال دیتے. یہ ہے تاویل خاص کے اعتبار سے، تاویل عام کے اعتبار سے. اب آپ ذرا پاکستان کے جو بھی باسی ہیں، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے نا کہ اللہ پاکستان ہمیں عطا فرما، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، لیکن یو ٹرن پر یو ٹرن. تو آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے نفاق کے مختلف گوشوں میں وہ نفاق کا مرض ہے کہ جو کہ ہمارے اندر جو وہ ڈالا ہوا ہے. ذرا پہلے آیات کا ترجمہ سن لیں. فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے یہ عہد لیا کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ، کہ اگر وہ اللہ اپنے فضل سے وہ انہیں عطا کرے، لَنَصَدَّقَنَّا، تو وہ لازمن صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لازمن نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلی، پس اللہ نے جب انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، بخلو بھی، تو انہوں نے اس میں بخل کیا، وتولوا، اپنے وعدے سے پھر گئے، وہم مورزون، اور وہ اعراض کرنے والے تھے. تو بھی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فآقبہم نفاقا فی قلوبہم، پس اللہ نے اس کا انجام کار یہ کیا، نتیجہ یہ کیا کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے کہ جو کہ ڈال دیا، الا یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے کہ جب یہ اس سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت تک کے لیے ان کے اندر نفاق ہے کہ جو کہ ڈال دیا. کیوں ڈال دیا؟ بما اخلف اللہ ما وعدو، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے برخلاف کیا. وبما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اور آج آپ دیکھیں، ہم نے پاکستان کے حوالے سے غداری کی، اسلام نافذ کیا کرتے، یو ٹرن پر یو ٹرن. لہٰذا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نفاق مختلف صورتوں میں، یعنی چار نشانیاں نفاق کی جو اللہ کے رسول نے دو احادیث میں بیان فرمائی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور ایک دوسری روایت میں چوتھی نشانی کہ جب جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. مجھے بتائیے، یہ پاکستانی کے ٹپس پر، آج بچوں کے ٹپس پر گالم گلوچ ہے کہ نہیں؟ ہم یہ کہتے پائے گئے ہیں، کانوں سے میں نے سنا ہے کہ بھئی یہ کاروبار جو ہے نا، یہ بغیر گالی کے تو چلتا ہی نہیں. جب تک یہ مزدوروں کو گالی نہ دیں، یہ کام اپنا کرتے ہی نہیں. یہ پسپائی ہے کہ جو کہ ہم جس پسپائی پر پہنچے ہوئے. امانت میں خیانت پر پورے گلوب پر پاکستانی مشہور ہے. جھوٹ پر کاروبار ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں. بڑی بڑی امانت میں خیانت ہے کہ جس کا ہم پوری پوری قوم کے سودے کیے ہوئے. گالی جو ہے وہ ٹپ پر بچوں کے موجود ہے، بات بات پر گالی، اور یہ پورا ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے. جب تک گالی نہیں دو گے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا تمہاری قوت کا، وہ جب تک تمہاری بات مانے گا نہیں. یہ ہے وہ پسپائی اور رسوائی کے جو کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. پھر باہمی نفاق کا معاملہ بھی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ایک ساتھ ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہم متحد ہیں، اور جب اپنے اپنے ممبر پر ہوتے ہیں دوسروں کو کفر کے فتوے ہیں کہ جو کہ جاری کر رہے ہوتے ہیں. نفرتیں نفرتیں کہ جو کہ، یعنی تھوڑے عرصے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر جب وہ الگ ہوتے ہیں تو دوسرے کو جو ہے وہ پتہ نہیں آسمان سے پاتال پر گرا رہے ہوتے ہیں، اس کی اچھائیاں بھی جو ہے وہ بالکل ہضم کر کے اور اس کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس وقت حال ہے، یہ باہمی نفاق نفاق کا بیج ہے کہ جو کہ ہمارے اندر ہے. پھر دستوری نفاق بھی ڈاکٹر اسرار احمد فرمایا کرتے تھے رحم اللہ، کہ یہ مملکت خداداد پاکستان یہ دستوری نفاق کا بھی شکار ہو چکا ہے. دستوری نفاق سے کیا مراد ہے؟ ہمارے دستور میں، آئین میں، قرارداد مقاصد میں یہ گولڈن ورڈز میں لکھا ہوا ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں بن سکتا کہ جو قرآن و سنت کے خلاف، جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ہمارے آئین نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس کا تقاضا تھا بھی بالفعل پاکستان پر اسلام کو، قرآن و سنت کی جو بھی پاسداری ہے وہ ہونی چاہیے، اس کو جو ہے اس کی تعلیمات کو حامی ہونی چاہیے. مجھے کوئی ایک قانون آپ بتا دیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو اسلام کے مطابق ہو. سود ہے کہ جو کہ ہم لیے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اس وقت وفاقی شرعی عدالت میں یہ ساری سنوائی ہو کے بہت ساری جماعتوں نے الحمدللہ کافی سالوں کی محنت، اور یہ ہے کہ کئی جماعتیں اس میں آئین کی سطح پر یہ جنگ ہے کہ جو کہ جاری تھی، اور الحمدللہ یہ پورے دلائل ہیں کہ جو کہ مکمل ہو گئے. اب فیصلہ ججز نے وہ محفوظ کر لیا ہے، یہ خبریں آپ کے علم میں آ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور ہم بھی یہ مطالبہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ججز کے اندر یہ خدا خوفی پیدا ہو جائے، اور وہ رمضان و مبارک کی ساعتوں میں یہ مبارک فیصلہ ہے کہ جو کہ کریں، اور اپنی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کو جو ہے وہ سوار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے کہ جو کہ ختم ہو جائے. اس وقت تو ہم جنگ میں اللہ اس کے رسول سے. سودی نظام اجتماعی حیثیتوں میں، انفرادی حیثیتوں میں ہم نے نافذ کیا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ پسپائی ہے کہ جو کہ نفاق کا بیج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ ڈال دیا. قیامت تک کے لیے پھر نفاق ہے کہ جو ہم ان کے دلوں میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ ان نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے وعدہ خلافی کی، اور وہ جھوٹ بولنے والے تھے. الم یعلمو، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کہ اللہ ان کے جو بھی راز ہیں، ان کی جو بھی سرگوشیاں ہیں، نجمیں ہیں، وہ خوب جانتا ہے. وان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ اللہ تو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور وہ لوگ کہ جو اہل ایمان پر تانہ زنی کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں کہ جو خوشی سے خیرات کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ کہ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کا صلہ. اب معاملہ کیا تھا؟ غزوہ تبوک، سلطنت روما سے مقابلہ. اللہ کے رسول نے پکار لگائی ہوئی تھی کہ جو بھی مال ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں وہ جو ہے وہ خرچ کیا جائے، انفاق کیا جائے. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ، مالدار صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے مال کا ڈھیر لگا دیا، منافقین بیٹھے ہوئے ہیں اور طنز یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ دکھاوے کے لیے یہ مال ہے کہ جو کہ لے کر آ رہا ہے، یعنی جو زیادہ مال لگا رہا ہے اس پر دکھاوے کے تانے منافقین کی طرف سے آ رہا ہے۔ اچھا اب وہ ابو عقیل نامی ایک صحابی ہیں، بڑے غریب صحابی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو جب اللہ کے رسول کی یہ دعوت پہنچی کہ بھئی انفاق کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اب گھر میں تو کچھ تھا نہیں، گھر میں جو ہے وہ کئی دن کے استفاقے تھے، تو ایک کھیت پر جا کے انہوں نے جو ہے وہاں پر کھیت سینچا ہے، رات بھر جو ہے وہ محنت کی ہے، مالک نے چند کھجوریں ہیں کہ جو کہ اجرت کے طور پر دی، چند کھجوریں اس میں سے جو اجرت میں کھجوریں ملی تھیں اپنے گھر والوں کو دی، کئی دن سے بھوکے تھے، اور وہ چند کھجوریں مٹھی بھر اب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقین بیٹھے تھے اور کہتے ہیں اچھا اب یہ چند کھجوریں ہیں کہ جو سلطنت روما سے سپر پار سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جتوائیں گی، یہ چند کھجوریں لے کر جو ہے وہ آ گئے۔ اس طرح سے یعنی یہ حوصلے پست کر رہے تھے منافقین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی اس کی قدردانی فرماتے ہیں، آگے بڑھ کر اس سے کھجوریں لیتے ہیں اور پورے ڈھیر پر جو بھی ساز و سامان جمع تھا اور مال جمع تھا اس پر جو ہے وہ بکھیرتے ہیں کہ ان کھجوروں کی وجہ سے شاید یہ سارا سامان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرما لے اپنی راہ میں۔ یہ ہے اصل میں منافقانہ طرز عمل کہ جو خوشی سے خیرات کرتے ہیں ان پر یہ تانہ زنی اور عیب لگاتے ہیں، اور وہ لوگ کے جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کا صلہ ان کے ساتھ بھی یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، فیسخرون منہم، اور یہ منافق ان سے مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کے مذاق کا اور تمسر کا جواب دے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد دوسری پابندی منافقین پر کہ یہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی یہ محروم کر دیے گئے، فرمائے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا آپ ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، ان تستغفر لہم سبعین مرہ، اور اگر اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی ان منافقین کے لیے بخشش اللہ سے مانگے، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں۔ اب یہاں 70 یہ نوٹ فرمائے کہ یہ اس طرح نہیں تھا کہ اگر 71ویں مرتبہ اللہ کے رسول ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ بخش دیتا، نہیں، یہ 70 کا جو لفظ ہے یہ مبالغے کا انداز ہے، جس طرح سے ہم اپنے اردو میں یہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں 100 دفعہ سمجھایا، حالانکہ یہ 100 دفعہ سمجھایا نہیں ہوتا، یہ مبالغے کا انداز ہے کہ بھئی کئی دفعہ تمہیں سمجھایا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ جتنی مرتبہ ان کے لیے بخشش طلب کریں اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں، یہ شفاعت محمدی سے بھی محروم کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اور پیچھے چھوڑ دیے جانے والے اللہ کے رسول کے پیچھے، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیچھے بیٹھ رہنے سے جو ہے وہ بڑے خوش ہیں، بڑے خوشیاں منا رہے ہیں کہ چلو جان بچ گئی۔ وَقَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو روک رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی گرمی میں نہ نکلو۔ یہ وہ حوصلے پس کرنا تھا منافقین کا، بڑی شدید گرمی تھی، لہٰذا منافقین کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا بے وقوفی ہے کہ تم اللہ کے رسول کی پکار پر اتنی شدید گرمی میں جو ہے وہ اتنا طویل سفر 800-900 میل کا جو ہے وہ انجام دے رہے ہو، اور سواری کی بھی جو ہے وہ کمی ہے۔ تو وقالوا لا تنفروا فی الحر، انہوں نے کہا کہ گرمی میں کچھ مت کرو۔ تو جواب سنیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، نار جہنم اشد حرا، یہ جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ وہ شدید ہے، تم اس گرمی کو دنیا کی رو رہے ہو، اور وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ کس کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو لہٰذا تم تو اس کے لیے مستحق ہو رہے ہو اس نافرمانی کی وجہ سے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ وہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ اپنی بدامالیوں پر۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو وہ کماتے ہیں۔ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اور پھر اگر اللہ آپ کو یا نبی کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے ان میں سے, یعنی تبوک سے جب آپ واپس ہوں گے تو لہٰذا اب یہ یعنی تیسری پابندی ہے کہ جو کہ محرومی منافقین کی اس کا تذکرہ آ رہا ہے, فاستأذنوک للخروج, اور پھر اے نبی یہ منافقین کسی اور جہاد میں نکلنے کی اجازت, آپ کے ساتھ جانے کی اجازت مانگے, فقل لن تخرجوا معي ابدا, تو آپ صاف ان سے فرما دیجئے کہ تم اب میرے ساتھ کبھی بھی کسی بھی جنگ میں ہرگز نہیں نکلو گے, ولن تقاتلوا معي عدوا, اور ہرگز میرے ساتھ اب دشمن سے تم جو ہے وہ قتال نہیں کر سکو گے. کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, اس لیے کہ تم نے پہلی بار بیٹھ رہنا پسند کیا, فقعدوا مع الخالفین, سو اب جاؤ پیچھے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ اب جا بیٹھو. چوتھی اور پانچویں پابندی محرومی منافقین کے لیے فرمایا, ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا, اور ان میں سے کوئی منافق مر جائے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کبھی بھی آپ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھیں. یعنی اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا, یہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ آپ نے پڑھایا, رئیس المنافقین, اپنا کرتا بھی جو ہے وہ دے دیا, لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا کہ کسی بھی منافق کی آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, کوئی اور پڑھائے, آپ نہیں پڑھائیں گے. یہ معرومی ہے کہ جو کہ یہاں پر وہ منافقین کی ہو گئی. اب یہاں رک کے ذرا منکرین سنت سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید میں کدھر ہے؟ تم کہتے ہو نا ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور اللہ کے رسول کی جو بھی احادیث ہیں اور آپ کے اقوال اور افعال ہمارے لیے حجت نہیں ہے, تو بھئی قرآن میں کدھر حکم ہے نماز جنازہ کا؟ کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا, تو کوئی نماز جنازہ کا طریقہ, کوئی اس کے احکامات قرآن مجید میں کہیں آئے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ہے اصل میں کہ جو کہ یہ جو سب سے بڑا فتنہ منکرین سنت کا اس وقت ہمارے معاشرے میں, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. فرمایا کہ ولا تقم علی قبری, اور نہ آپ منافقوں کی قبر پر جب وہ کبھی آپ کھڑے ہوں. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ, بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی, وماتوا وہم فاسقون, اور وہ مرے اس حال میں کہ جبکہ وہ نافرمان تھے. ولا تعجبک اموالہم واولادہم, نبی آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور اولاد, انما یرید اللہ ان یعذبہم فیہا فی الدنیا, اور بے شک اللہ تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ انہی دو چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں ان کو عذاب دے, وتزہق انفسہم وہم کافرون, اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں کہ وہ جبکہ کافر ہوں. وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ, اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی کہ اللہ پر ایمان لاؤ, وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو, اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ, تو ان میں سے قدرت رکھنے والے اب آپ کے پاس آتے ہیں اور اجازت ہیں کہ جو کہ مانگتے ہیں. وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. رضو بأن یکونوا مع الخوالف, وہ راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے بیٹھ رہ جانے والوں میں ان کے ساتھ ہو جائیں. وطوبی علی قلوبہم, مہر ان کے دلوں پر لگا دی گئی, فہم لا یفقہون, وہ سمجھتے نہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ, لیکن رسول اور وہ لوگ کے جو ان کے ساتھ ایمان لائے, جاہدوا بأموالہم وأنفسہم, انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا, وأولئک لہم الخیرات, اور انہی لوگوں کے لیے ہیں کہ جو کہ بھلائیاں ہیں اللہ کی طرف سے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ نے تیار کیا ان لوگوں کے لیے ایسے باغات کے جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں, خَالِدِينَ فِيهَا, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ یہ پارا مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وقفہ کر لیں گے انشاءاللہ. یہ چند آیات ہیں کہ جو کہ رہ گئی ہیں. اب یہ جو بارہواں رکوع ہے اس میں پانچ گروہ ہیں کہ جن کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے. ان میں پہلا گروہ وہ تھا ان منافقین پر مشتمل کہ جو غزوہ پہ جانے سے پہلے جھوٹے بہانے لے کر اللہ کے رسول کے پاس اجازت طلب کرنے آئے تھے. دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو اہل ایمان کا کہ جن کو شرعی عذر جو ہے وہ لاحق تھے. نمبر تین وہ گروہ کہ جو ان منافقین پر مشتمل کہ جب یہ واپس آئے ہیں اللہ کے رسول غزوے سے کامیاب ہو کر تب وہ جھوٹے بہانے وہ لے کر آئے, کیونکہ انہیں تو یہ اندازہ تھا کہ یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں, یہ واپس نہیں آئیں گے, لیکن جب فاتح بن کر واپس آ گئے پھر یہ جھوٹے بہانے لے کر آئے. اسی طرح چوتھا گروہ وہ مخلص اہل ایمان کا گروہ تھا، اہل ایمان میں سے، کہ جو سستی کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے، یا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی تھے، تو لہٰذا انہوں نے اللہ کے رسول کے واپس آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سزا دے لی، مدینے کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ جب تک اللہ اس کے رسول کا فیصلہ نہیں ہوگا ہم اسی طرح سے جب وہ رہیں گے، تو لہٰذا ان کی معافی کا بھی اعلان ہوا. پھر پانچواں، وہ مخلص اہل ایمان تین صحابہ اور ان میں کعب بن مالک اور ان کے جو دو ساتھی تھے، یہ بھی سستی کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن خلوص تھا، اخلاص تھا، اور انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، جھوٹے عذر نہیں گھڑے، بالکل واپسی پر سچ بات ہے کہ جو کہ قیدی 50 دن کا ان کا بائیکاٹ ہوا اور پھر اعلان ہوا، اور اسی پر یہ سورہ توبہ ہے، انہی کی توبہ قبول کی گئی، اور یہ وجہ تسمیہ سورہ توبہ اسی نام پر ہے. لہٰذا پہلے گروہ کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، وجاء المعذرون من الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے بہانہ بنانے والے وہ آ گئے منافقین، لیؤذن لہم، کہ ان کو رخصت دی جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ بیٹھ رہے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولا، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب کہ جنہوں نے کفر کیا. دوسرا گروہ وہ اہل ایمان کے جن کو شرعی عذر لاحق تھا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں ضعیفوں پر کوئی حرج نہ مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ حرج ان لوگوں پر کہ جو نہیں پاتے کہ وہ غزوے میں شریک ہونے کے لیے کوئی مال خرچ کر سکیں، نہ کوئی سواری نہ کچھ. فرمایا اذا نصحوا للہ، ہاں شرط یہ ہے کہ جبکہ وہ مخلص رہیں اللہ سے و رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ما علی المحسنین من سبیل، تو نیکی کرنے والوں پر، احسان کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، کوئی الزام نہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. ولا علی الذین اذا ما آتوا، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ آئے اے نبی آپ کے پاس، لیتا حملہم، کہ آپ بھی انہیں کوئی سواری دے دیں، سوار کر لیں اپنے ساتھ، وہ بھی غزوے میں چلیں، قلتا لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں کوئی سواری نہیں پاتا کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں. یعنی جیسے ہم نے پہلے سمجھا کہ ایک اونٹ پر 18 صحابہ کرام وقفے وقفے سے سوار ہوتے تھے، سواری کی کمی تھی، بعض سے اللہ کے رسول نے معذرت کی، فرمایا کہ وہ لوٹے ہیں، تولو، یہ وہ مخلص اہل ایمان کہ جو سواری نہیں پائی آپ نے ان سے معذرت کی، لہٰذا وہ لوٹے کس حال میں، وَآئِنُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، کہ غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ جو رواں تھے، آنسو جو ہے وہ جاری تھے. اللہ تعالیٰ یہ ایمان اور خلوص کی کیفیت کسی درجے میں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ یجد ما ينفقون، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں اور اس غزوے میں جو ہے وہ شریک ہوں. انما السبیل علی الذین، ہاں الزام تو ان لوگوں پر ہے، یستاذنون کا وہم اغریا، کہ وہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، اور یہ ہے کہ مالدار ہیں، رضو بھی آئیں یقون و مال خوالف، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ رہ جائیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. فطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، سو وہ اب کچھ نہیں جانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان منافقانہ طرز عمل سے، خصلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم وقفہ کر رہے ہیں، 8 رکعات میں حافظ صاحب سے سماعت فرمائیں گے اور چائے کا وقفہ کریں گے انشاءاللہ. جزاک